29वां पारा सूरत अल मुल्क मक्की सूरत है, दो रुकू है और 30 आयात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ 30 आयात हैं। ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा, यानी अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी। एक और रिवायत में आता है, कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। सुनन तिर्मिजी की एक रिवायत में यह भी बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरत अल इलामीम अस्सजदा और सूरत अल मुल्क जरूर पढ़ा करते थे। एक और रिवायत के मुताबिक सूरत अल मुल्क अजाब कब्र से रोकने वाली है। सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत की ये खसूसियात क्यों है? क्या सिर्फ चंद अल्फाज की वजह से? नहीं, बल्कि इसके अंदर पाए जाने वाले अजीम मानी की वजह से। अगर कोई भी शख्स रात को सोते वक्त रोजाना इन मानी को दोहरा ले, अपने जहन में ताजा कर ले, तो यकीनन उसकी इस्लाह हो सकती है। इसके साथ ही ये बात याद रखिए कि यहाँ से यानी सूरत अल मुल्क से सूरतों का सातवां यानी आखिरी ग्रुप शुरू हो रहा है। इस ग्रुप में भी तरतीब उसी तरह है जिस तरह पिछले ग्रुप की सूरतों में थी कि कुछ मक्की सूरतें और फिर उसके आखिर में मदनी सूरतें। मक्की सूरतें मदनी सूरतों के साथ बाहम मरबूत होती हैं, जिस तरह कोई शाख अपने तने के साथ मरबूत और मजबूत होती है। बिल्कुल इसी तरह मक्की सूरतें अगर तने का सा काम करती हैं तो मदनी सूरतें उसी में से निकलकर शाखें बन जाती हैं। गोया मक्की सूरतों में ईमान की मजबूती का जिक्र होता है, फिर मदनी सूरतों में कुछ अहकाम आ जाते हैं। तो जब तक इंसान का ईमान मजबूत ना हो उस वक्त तक इंसान का अमल मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत तरतीब के साथ ये कुरान उतारा है। ऐसा नहीं किया कि सारी मक्की सूरतें अलग कर दी जाए और मदनी अलग कर दी जाए। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये तरतीब भी नुज़ूली है, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान पाक ही नहीं उतारा बल्कि उसकी तरतीब भी उतारी है। ये फैसला भी उसी का है कि कौन सी सूरत कहाँ पर हो, किस मकाम पर हो। और जैसे कि हम जानते हैं कि सूरतें आपस में भी जोड़ा जोड़ा है, यानी दो दो सूरतें मिलकर एक दूसरे का जोड़ा बनाती हैं, तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि एक मदनी सूरत मक्की सूरत का जोड़ा बनती है। और इस मौके पर सूरत अल-हिज्र की वायत भी याद कर लीजिए, वलकद आतैनाका सबअन मिनल मसानी वल कुरआनल अज़ीम, कि हमने आपको सबअन मिनल मसानी सात बार बार दोहराई जाने वाली और कुरान अजीम अता किया है। ये सात क्या चीजें हैं इसके बारे में कई एक तफसीरें मौजूद हैं, लेकिन इसमें एक माना ये भी बनता है कि इससे मुराद सूरतों की ये तरतीब है या सात ग्रुप है। जैसे सात मंजिलें हैं कुरान पाक की, इसी तरह ये सात ग्रुप सूरतों की भी मुराद हो सकते हैं। और हर सूरत फिर अपने साथ एक जोड़ा भी रखती है यानी मसानी की शक्ल में। और फिर आप ये भी देखेंगे कि हर ग्रुप का अपना एक उसलूब है। यानी आपने पीछे भी मुशाहदा किया होगा कि कुछ सूरतों के बाद जो इबारत का उसलूब है यानी स्टाइल, उसलूब से मुराद क्या है, स्टाइल, वो चेंज हो जाता है। तो आज से आप देखेंगे कि ऑनवर्ड्स स्टाइल बिल्कुल फर्क हो जाएगा, अल्फाज भी जामे होंगे, कदर मुश्किल भी होंगे और माना भी शदीद होगा। इसको पढ़ के आपको ऐसा महसूस होगा गोया अब तक जो कुछ पढ़ा है उसकी री इन्फोर्समेंट है और एक शदीद किस्म की ठुकाई है कि अब भी न जागे तो या अब भी न सुधरे तो फिर कौन सुधारेगा। तो इस सारे पस मंजर को सामने रखते हुए अब आइंदा की सूरतों और आयात को पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बाबरकत है वो जात جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، پوری کائنات کی بادشاہت. تبارہ کا لفظ برکت سے ہے، بڑھوتری اور زیادتی کے معنوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مقابلے میں بلند و بالا تر ہے، اور ساری کائنات کی بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اس کو حاصل ہے. وہ اپنی اس کائنات میں جو کچھ بھی کرنا چاہے، کچھ پیدا کرنا چاہے، کچھ ختم کرنا چاہے، کچھ تبدیل کرنا چاہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے بادشاہ کو گدا کر دے، وہ چاہے گدا کو بادشاہ بنا دے، امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، علم والوں کو بے علم کر دے، بے عمل کر دے، اور لا علم لوگوں کو بہت سا ایمان دے دے، سب کچھ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس لیے اصل کامیابی اسی کی ہے جو اس کی نظروں میں جچ گیا، سما گیا، اس کے ساتھ جس کا تعلق درست ہوا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ، جس نے موت اور زندگی کو بنایا. پہلے موت کا ذکر ہے، پھر زندگی کا ذکر ہے، اس لیے کہ انسان عدم سے وجود میں آیا ہے، کچھ نہ تھا پھر پیدا ہوا. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے. یہ موت اور زندگی کیا ہے؟ زندگی روح اور جسم کا یکجا ہونا ہے، اور موت ان دونوں کا جدا ہونا ہے. جس طرح زندگی انسان پر ایک گزرنے والی کیفیت ہے، اسی طرح موت بھی انسان پر گزرنے والی ایک دوسری کیفیت ہے. ان دونوں چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہی اللہ جو بہت بلند و بالا تر ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اس نے انسان کی موت اور زندگی کو بنایا ہے. موت ویسے تو خاتمے کا نام ہے، لیکن یہاں موت کو بھی اسی نے ایجاد کیا. موت محض خاتمے کا نام نہیں ہے، موت جسم و روح کی جدائی کا نام ہے، فنا کا نام نہیں ہے موت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے. کس بات کا؟ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے، تم میں اچھے کام کس کے ہیں. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یہاں تک کہ احسن و عملہ تک پہنچے، تو فرمایا کہ احسن عمل کرنے والا وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے، اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت تیار اور مستعد ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا، قو انفسکم و اہلیکم نارا، نہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے کس طرح بچایا جائے، کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ احسن عمل کیے جائیں. اور احسن عمل کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے، اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے. اسی طرح احسن عمل کی ایک اور ڈیفینیشن یہ بتائی گئی کہ احسن عمل وہ کہلاتا ہے جس میں انسان کی نیت خالص ہوتی، یعنی کوئی بھی کام اس وقت بہترین کہلاتا ہے جب اس کام کو صرف اور صرف اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے. اور نمبر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کیا جائے۔ کوئی کام بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اگر وہ آپ کی سنت سے ٹکراتا ہے، آپ کے طریقے کے مخالف ہے، تو وہ خوبصورت عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے اسوہ حسنہ کو خوبصورت نمونہ کہا ہے۔ اسوہ حسنہ الذی خلق الموت والحیات، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کس غرض اور کس مقصد سے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ تم سب کا امتحان لیا جائے، تم سب کو آزمایا جائے، ایوکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے عمل کس کے ہیں، سب سے احسن کام کون کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ زبردست کس کے لیے؟ غالب کس پر؟ جو اس کی نافرمانی کرے۔ اور بخشش اس کی کس کے لیے؟ جو اچھے عمل کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید صفات کا ذکر ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے سات آسمان تہ بتہ بنائے، یعنی جس نے آسمان تخلیق کیے، اور صرف آسمان کی تخلیق ہی نہیں کی، ایک ٹینٹ کی طرح یہ آسمان چھایا ہوا ہی نہیں، بلکہ تہ بتہ سات آسمانوں کی شکل میں ہے۔ موجودہ دور میں آسمان کے بارے میں جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ آسمان کوئی سالڈ چیز نہیں، بلکہ حد نگاہ کا نام ہے، جہاں جا کر نگاہ انسان کی رک جاتی، اس کے آگے نہیں جاتی۔ اور یہ جو چھت ہمارے اوپر نیلے رنگ کی ہے، اس کا رنگ دراصل فضا کے مخصوص رنگوں کے امتزاج سے بنا ہے، یعنی روشنی کے جو مختلف رنگ ہیں ان کا مجموعہ ایک نیلے رنگ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ آسمان کوئی سالڈ چیز نہیں۔ لیکن ہمیں قرآن و سنت سے کچھ مختلف معلومات ملتی ہیں۔ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ جو بات سائنسدان کہہ دیں وہی ہم مانیں، اس لیے کہ وہ تو اپنی رائے اور نظریہ کل بدل ڈالیں گے اور پچھلی رائے کو مفروضہ قرار دیں گے، اور آسمان کے بارے میں انسانوں کی رائے پر اعتماد کیا بھی کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی انسان کو آسمان پہ جانے کے بعد واپس آنے کا موقع نہیں ملا، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ نے جو ڈسکرپشن دی ہے اس کی روشنی میں، اور قرآن پاک میں آسمان کے بارے میں جو کچھ پتہ چلتا ہے اس کی روشنی میں، ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کے بارے میں قرآن و سنت کا نظریہ اس نظریے سے مختلف ہے جو آج کے دور میں حیعت دان یا سائنسدان دے رہے ہیں۔ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان ٹھوس حقیقت کا نام ہے، ان کی تعداد سات ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بارہا سات آسمانوں کی بات آتی ہے۔ پھر قرآن پاک سے آسمانوں کے دروازوں کا پتہ بھی چلتا ہے، ابواب السماء، یعنی آسمان کے دروازوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، یعنی تہ بتہ ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، حتیٰ کہ ساتواں آسمان۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں نا، ایک تہ اتارے تو ایک نئی نکل آتی ہے، اور اتارے تو ایک اور، ایک اور، ایک اور، تو بالکل اسی طرح ایک کے اوپر ایک لیئر ہے اور ان کے بیچ میں فاصلہ بھی ہے۔ چھلکے تو ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آسمانوں کے بیچ میں فاصلہ بھی ہے۔ جیسے زمین کے اوپر لیئر ہے نا، اس کا کور ہے، پھر اس کے اوپر ایک لیئر ہے، پھر دوسری لیئر ہے، اور یہ انسانوں کا خیال ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لیئر بھی ہوں۔ ہم کون سا زمین کے اندر تک گئے ہیں؟ چند فٹ کی گہرائی کے بعد زمین کے اندر سراخ کرنا بھی ناممکن ہے، تو پوری حقیقت تو نہیں انسان جانتا، یہ سب مفروضے ہی ہیں۔ سات زمینوں کی بات بھی ہوتی ہے قرآن پاک میں، اپنے سورۃ الطلاق کے آخر میں والارض مثلہن کی بات بھی پڑی ہے۔ سورۃ الطلاق میں آتا ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے سات آسمان بنائے اور زمین میں سے انہی کی مانند، یعنی یا تو زمین کے اندر سات لیئر ہے یا پھر سات زمینیں ہیں۔ یتنزل الامر بینہن، نازل ہوتا ہے حکم ان کے درمیان، یعنی آسمانوں کے مختلف طبقات پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، یعنی مختلف فرشتے یا جو مخلوق ہے وہاں ان پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے۔ لتعلموا، یہ کیوں بات کہی جا رہی ہے؟ تاکہ تم جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کا احاطہ کر رکھا ہے, ہر چیز کے بارے میں خوب علم رکھتا ہے. اب یہ ہے کہ ان ساری تہوں پر کیا ہے, کس چیز کی بنی ہے, ان کی حقیقت کیا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ہم جس آسمان کو دیکھتے ہیں اس کو آسمان دنیا کہا گیا ہے, جیسا کہ اسی سورت کی آیت نمبر 5 میں ہے, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اور البتہ تحقیق ہم نے زینت بخشی ہے آسمان دنیا کو. یعنی دنیا کے آسمان سے مراد کیا ہے؟ جسے ہم کھلی آنکھ سے بغیر کسی دوربین کے دیکھ سکتے ہیں. اس پر ہر رات ستارے جگمگاتے ہیں, اور یہی آسمان ہم سے قریب تر ہے. اس کے آگے پھر اور آسمان ہیں, اور ان میں سے کچھ چیزیں اب تک دوربین کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن اس سے آگے جو 5 آسمان ہیں وہاں تک دوربینیں بھی نہیں جاتی. انسانوں میں سے انسانی مشاہدے میں ابھی تک ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں آئی. صرف سامنے کا آسمان یا اس سے پیچھے جو کچھ ہے وہ نظر آیا ہے, اور وہ بھی معلوم نہیں کس حد تک, کیونکہ انسانی آلات وہ کچھ تو نہیں دیکھ سکتے اتنی دور سے جو حقیقت میں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سائنٹسٹ جو تعلیم و تحقیق کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سب اس بات پر حیران پریشان ہیں کہ جو ہی وہ اس میں کچھ آگے بڑھتے ہیں ان کو اپنی لاعلمی کا اور زیادہ اعتراف ہوتا ہے. جو ہی کچھ مزید دیکھتے ہیں وہ حیرت میں گم ہو جاتے ہیں, اور پہلے سے قائم کردہ مفروضے سب الٹ جاتے ہیں. اس سے کوئی بھی یقینی بات ابھی تک نہیں بیان کی جا سکی, کیونکہ کائنات میں وسعت بھی تو ہو رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں, وسعت دے رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. تو جو چیز وسیع بھی ہو اور پھر مزید پھیل رہی ہو وہ کسی انسان کے احاطے میں کہاں آ سکتی ہے؟ جیسے سورۃ الطلاق میں آتا ہے اسی کانٹیکس میں, تو ان اللہ قد احاط بکل شیء علما, یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر چیز کے علم کا احاطہ کر سکتی ہے, اور پوری کائنات کا احاطہ کرنا انسان کے بس کی بات ہی نہیں. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب براق پر بٹھا کر آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں اور مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا. اس کی کچھ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں سنت سے جو آپ سورۃ بنی اسرائیل کے شروع میں سن چکے ہیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا, وہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے, ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی تفاوت, کوئی نقص, کوئی تضاد نہیں پاؤ گے. یعنی تم اللہ کی تخلیق پہ غور کرو, اور جتنا غور کرو گے اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے, کوئی تناقض نہیں ہے, کوئی خلل نہیں ہے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے. تفاوت کا لفظ صوت سے نکلا ہے, سے واوتے سے, یہ اس کا روٹ ہے. اور صوت ہونا کسی چیز کا مس ہونا, کم ہونا. پھر اسی طرح انسان کی دسترس سے بہت دور ہو جانا کہ اس کا حاصل کرنا دشوار ہو. اسی لیے جو شخص صوت ہو جاتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, اتنی دور چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو واپس نہیں لا سکتے آپ. اور تفاوت کا معنی بھی کیا ہے؟ دو چیزوں کے اوصاف, یعنی ان کا جو وصف ہے اس کا اس طرح مختلف ہونا کہ ان میں سے ہر ایک کا وصف دوسری چیز کے وصف کو فوت کر رہا ہو. یعنی دو چیزوں کا آپس میں بے رب اور بے جوڑ ہونا. تم رحمان کی چیزوں میں تفاوت نہیں پاؤ گے, یعنی بے ربطی اور ان کا بے جوڑ ہونا نہیں پاؤ گے. ہر چیز آپس میں دوسرے کے ساتھ ایک مناسبت رکھتی ہے, ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے سے لگا نہ کھاتی ہو, بلکہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے با مقصد پیدا کی ہے, اور ان چیزوں کی باہم کوآرڈینیشن بھی ہے، ان کے درمیان باہم تعاون بھی ہے، تب یہ کائنات چل رہی ہے. یعنی ہر چیز جہاں ایک اپنی انڈیویجل اینٹیٹی رکھتی ہے، وہاں دوسرے کے ساتھ مربوط اور معاون بھی ہے. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے، نقص نہیں پاؤ گے، ان کے اندر کوئی ڈسپیرٹی نہیں ہوگی، بے جوڑ نہیں ہوں گے. فرج البصر، اگر یقین نہیں آتا اس بات پر تو اپنی نگاہ پلٹاؤ، آنکھ اٹھا کے دیکھو. حل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ فطور کا معنی رکھنا، نقص اور خلل. یہ تفاوت ہی کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز بظاہر دیکھنے میں ایک نظر آتی ہے، لیکن غور سے دیکھا جائے تو تفاوت یا فطور نظر آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جتنی بھی دفعہ دیکھو گے اس میں کوئی تفاوت نہ پاؤ گے، کوئی غلطی نہیں پاؤ گے. جیسے سورت قاف میں آتا ہے، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا اپنے اوپر، ہم نے اس کو کس طرح بنایا، کیسے زینت بخشی، یعنی کتنا خوبصورت بنایا، اور اس میں کوئی رکھنے نہیں پاتے، وہاں کوئی فروج نہیں، کوئی شگاف نہیں. آپ کو کبھی کوئی تحریر لکھنے کا اتفاق ہوا، کوئی ٹائپنگ کرنے کا اتفاق ہوا ہے کبھی؟ آپ نے اگر کچھ لکھا ہو یا ٹائپ کیا ہو تو بظاہر لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلطی نہیں، پھر آپ کسی کو دیتے ہیں، ذرا آپ اس کو ایک نظر پڑھ کے بتائیں یا ریوائز کریں، وہ آپ کو اس میں سے کئی غلطیاں نکال دیتا ہے. پھر اگر آپ اس کو دوبارہ کریکشن کر لیں اور اس کے بعد کسی اور کو دیں کہ ذرا آپ دیکھ دیں، تو وہ آپ کو اس میں سے کچھ اور نکال دے گا. جن لوگوں کو یہ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. انسانی تخلیقات جتنی بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ رکھنا، کوئی شگاف، کوئی کمی بیشی، کوئی درار، کتنا بھی خوبصورت کوئی گھر بنا لے، کوئی نہ کوئی حصہ ایسا رہ ہی جاتا ہے کہ جہاں آپ کوئی خامی، نقص، کمزوری نکالتے ہیں. اللہ کی تخلیق میں ایسا نہیں. کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ 1400 سال پہلے یہ کتاب بھائی، جب نہ پریس تھا، نہ کمپیوٹر تھے، نہ ٹائپنگ کا کوئی انتظام تھا، نہ ڈھنگ کا کاغذ تھا، نہ قلم تھے، نہ سیاہی تھی، اس کس چیز پہ لکھی گئی یہ کتاب، اور پھر کس طرح جا کے یہ جمع کی گئی، اور پھر کس طرح لکھوا کے صرف 4 کاپیاں اس کی مختلف جگہوں پہ بھیجی گئی، اور پھر اس وقت جس انداز سے یہ لکھی گئی اسی انداز سے ریپروڈیوس ہو رہی. کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے اس تحریر میں؟ نہیں. اسی طرح جیسے اللہ کی اس کتاب میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں، اسی طرح اس کی تخلیق میں بھی کوئی تضاد نہیں. جتنا چاہو غور فرماؤ، کہیں سے کوئی نقص یا عیب نہ نظر آئے گا. پھر چیلنج کیا گیا، سمر جی البسرا کرتین، پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار. کرتین کا لفظی معنی ہوتا ہے دو بار، یعنی بار بار. بار بار بھی تو دو ہی ہوتے ہیں نا، یا پھر دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. یعنی بار بار اپنی نگاہ پلٹاؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ ینقلب الیک البصر، پلٹ آئے گی تمہاری طرف نگاہ، خاشئا ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھک چکی ہوگی، یعنی تھک جانے کی حد تک دیکھو، خوب دیکھو، لیکن پھر بھی تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی عیب، خلل، کمزوری نظر نہ آئے گی. حسیر کا لفظ 6 سین رے سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تھکنا، عاجز ہونا. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اللہ کے عظیم ہونے پر، قدیر ہونے پر، عزیز ہونے پر دلیل ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ آراستہ کیا ہے، یعنی ستاروں سے خوبصورت بنایا ہے. وَجْعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے ان کو، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ مصابیح کی طرف. ان چراغوں کو ہم نے بنایا کیا؟ رجوماً، مارنے کی چیز. کس کے مارنے کی؟ شیاطین، شیطانوں کے. یعنی ایک ہی چیز ایک طرف، آسمان کا حسن ہے اور دوسری طرف دوسروں کے لیے موت ہے. شیاطین کے لیے مار بگانے کی چیز ہے. اس کی تفصیل کچھ پیچھے پڑ چکے ہیں, کچھ آگے سورۃ الجن میں آئے گی کہ شیطانوں کو شہاب ثاقب کی شکل میں ستارے کیوں مارے جاتے ہیں یا ان کے پیچھے شعلے کیوں پھینکے جاتے ہیں. اور تیسرا بھی ایک مقصد ہے جس کا یہاں ذکر نہیں, اور وہ ہے وہ علامات وہ بالنجم ہم یہتدون, کہ ستاروں سے لوگ راہ بھی پاتے ہیں. وآتدنا لہم عذاب السعیر, اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے, یعنی ان شیطانوں کے لیے اس مار کے علاوہ جہنم کا عذاب بھی ہے, جو ملائے اعلیٰ کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں.